الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سید الانبیاء سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ جس شخص نے میری سنت سے اعراض کیا یعنی منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں. مراد یہ ہے, اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ مسلمان نہیں, مراد یہ ہے کہ جیسا اس کا مجھ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے ویسا نہیں. یہ ہرگز مراد نہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اگر ایک سنت پہ عمل نہیں کیا تو حدیث کا ظاہر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے نہیں ہے, لیکن بعض دوسری روایات, دوسری جو احادیث ہیں, قرآن کی آیات ہیں, ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہے, بلکہ جیسا اس کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے ویسا نہیں. تو فرمایا کہ ان سنتوں میں سے نکاح بھی ہے. نکاح چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے کئی اعتبار سے. ایک تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی نکاح فرمائے اور اپنی بیٹیوں کے نکاح بھی کیے, پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح بھی پڑھائے. لہذا کئی اعتبار سے یہ اس سنت کی کئی جہتیں ہیں. اگر اس سنت کو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دیا جائے تو اس میں برکات بھی حاصل ہوگی, اس کے فوائد, خیر و برکات جو اللہ تعالی نے نکاح میں رکھی ہیں وہ حاصل ہوں گے. اور اگر اس کو برادری کے طریقے سے انجام دیا جائے کہ ہماری برادری کا یہی طریقہ ہے, باقی جو باتیں ہیں وہ مولویوں کی باتیں ہیں, ملاؤں کی باتیں ہیں, مولویوں کی باتیں ہیں, لوگوں کا بھی عجیب طرح ہے. وہ صاف طور پہ یہ نہیں کہتے کہ حضور کی سنت ہے اس لیے ہم عمل نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ مولویوں کی بات ہے. بھائی مولوی کوئی اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہے. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کا ایک قول مجھے بہت پسند ہے, فرمایا ہم مسائل وغیرہ دین کی باتیں بناتے نہیں ہیں, بتاتے ہیں. ایک نقطہ اور لگا لو, فرمایا ایک نقطہ اور لگاؤ, بناتے نہیں ہیں ہم, بتاتے ہیں. ہماری تھوڑی کوئی ہماری بنائی ہوئی باتیں جو ہم امت کو پہنچا رہے ہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی بنائی نازل ہوئی ہیں, وہ ہم بتا دیتے ہیں. بنائی تو اللہ نے ہے, بتاتے ہم ہیں, ایک نقطہ لگا دیتے. تو لوگوں کا قرض یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں یہ مولویوں کی باتیں ہیں, ملاؤں کی باتیں ہیں, چھوڑو ان چیزوں کو. جو اپنی جو برادری ہے, جو قبیلہ ہے, جو قوم ہے اس کے طریقے پر عمل کرو. صاف طور پہ یہ نہیں کہتے کہ یہ قرآن و حدیث کی بات ہے اور ہم نہیں مانتے ان کو. تو یہ اس سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شیطان کی چال ہے. بڑے خوبصورت الفاظ میں اس نے یوں سکھا دیا لوگوں کو کہ یہ مولویوں کی بات ہے. تو یاد رکھیں اس سے چھوٹ نہیں ہوگی. ایک جگہ آج ہی میں مطالعہ کر رہا تھا, الیواقیت والجواہر, علامہ عبد الوہاب شاہرانی بہت بڑے علماء میں سے گزرے ہیں اور بہت بڑے اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہے. فرماتے ہیں کہ لحوم العلماء مسمومة, یہ ان کا قول جو آج ہی پڑھا میں نے, لحوم العلماء مسمومة, کہ علماء کا جو گوشت ہوتا ہے, گوشت علماء کا گوشت یہ زہریلا ہوتا ہے. اس کی تشریح بھی عرض کرتا ہوں, کبھی کوئی کہے یہ کیا معاملہ ہے. فرمایا علماء کا جو گوشت ہوتا ہے علماء دین کا وہ زہریلا ہوتا ہے. یہ ایک بات اشارہ کر کے چلے گئے آگے. اب تشریح میں بتاتا ہوں. اس کی تشریح یہ ہے کہ حدیث قرآن کریم میں آتا ہے, ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, غیبت کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت, یعنی اس کے انتقال کے بعد اس کی لاش سے گوشت نوچ کر کھاؤ. جس طرح تم اس کو ناپسند کرتے ہو, کسی مسلمان کی غیبت بھی ایسے ہی عمل ہے. تو فرمایا, اب وہ اس کو دوبارہ ذرا ذہن میں لائیے, لحوم العلماء مسمومة, علماء کا جو گوشت ہوتا ہے وہ زہریلا ہوتا ہے. مردہ بھائی کا گوشت جو کھائے گا آدمی زہریلا تو نہیں ہوگا, یہ علماء کا گوشت زہریلا بھی ہوتا ہے. ان کی غیبت کرنے سے بہت بڑا وبال ہے. کیونکہ وہ تو دین کا حکم بتا رہے ہیں اور لوگ ان کی مخالفت میں ان کی غیبت کر رہے ہیں. ایک دین کے حکم پر جس کو وہ قرآن سے حدیث سے ثابت کر رہے ہوں اور اس کی مخالفت کی جائے, تو اس کے بارے میں فرمایا یہ غیبت ہے. اور غیبت بھی کون سی؟ مردہ بھائی کا گوشت کھانا, اور مردہ بھائی کا گوشت بھی وہ جو زہریلا ہو. تو یہ زیادہ سخت ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ کسی عالم نے کسی کا پیسہ دبا لیا, یہ اس کی غلطی ہے, لہذا وہ جا کے اس کی بات کہہ سکتا ہے کسی سے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, یہ غیبت نہیں ہے. کیونکہ یہ تو صاف ظاہر ہے, پیسہ دبا کے بیٹھا ہوا ہے, مکان دبا کے بیٹھ گیا ہے, اس کا حق کھا کے بیٹھ گیا, تو وہ بیچارہ کہاں جائے اور وہ یہ سوچ کے بیٹھ جائے کہ وہ عالم ہے میں اس کی غیبت کروں گا, یہ غیبت نہیں ہے. غیبت یہ ہے کہ کوئی وہ اللہ کا حکم بتائے اس کی مخالفت کی جائے, دین کی کوئی بات بتائے اس کی مخالفت کی جائے. لہذا نکاح کے معاملے میں اگر ہم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, چونکہ یہ حضور کی سنت ہے, اگر سنت کے مطابق اس پر اس کو حضور کی سنت کو حضور کی سنت کے مطابق ہی انجام دیں تو خیر و برکت حاصل ہوگی. ورنہ آپ کے سامنے ہے جو آج کل شادی ہوتی ہے اور غیبتوں کا ایک سلسلہ, لڑائیوں کا ایک سلسلہ, زیادتیوں کی شکایات کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. لڑکے والوں نے یہ کیا, لڑکی والوں نے یہ کیا, یہ ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جو بالآخر دو خاندانوں میں علیحدگی پر ختم ہوتا ہے جاتا ہے. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سید الصائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, یہ الہامی بات فرمایا کرتے تھے. الہامی بات ہے یہ کہ رسم و رواج کا لازمی نتیجہ نفرت اور عداوت ہے, اور سنت پر عمل کرنے کا لازمی نتیجہ اتحاد اور اتفاق ہے. رسم و رواج پر عمل کرنے کا لازمی نتیجہ نفرت اور عداوت ہے, چاہے بظاہر آپ نے خوش کیا برادری والوں کو, وہ نظر آ رہا ہے اتحاد اور اتفاق, یہ اتحاد اور اتفاق نہیں ہے, یہ دھوکہ ہے اتحاد کا, اس کا نتیجہ تو بعد میں برآمد ہوتا ہے. لہذا فرمایا رسم و رواج کا لازمی نتیجہ نفرت اور عداوت ہے, اگرچہ کہ اس رسم و رواج کے ذریعے وقتی طور پہ برادری خوش ہو جاتی ہے اور اللہ کو ناراض کر دیا. اور فرمایا سنت پر عمل کرنے کا لازمی نتیجہ اتحاد اتفاق خیر و برکت ہے, وہ وقتی طور پر نا اتفاقی سامنے آئے. وقتی طور پہ تو لوگ ناراض ہوں گے کہ یہ کیا کیا آپ نے, لیکن بالآخر دنیا میں یا قیامت کے دن پتہ چل جائے گا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, پتہ چل جائے گا کون حق پہ تھا کون نہ حق تھا. اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح خود بھی کیے, اپنی بیٹیوں کے نکاح بھی کیے, صحابہ کے نکاح بھی پڑھائے ہیں. ان میں کہیں یہ بات نظر نہیں آتی جو ہمارے نکاح میں ہوتی ہے, ہماری شادیوں میں اور ہمارے ولیموں میں ہوتی ہے. لہذا اگر ہماری زندگی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے میل نہیں کھاتی, صحابہ کی زندگی سے میل نہیں کھاتی, تو اس کا مطلب ہے بہت خرابیاں موجود ہیں اور ان کی اصلاح کی ضرورت ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس رشتہ بھیجا جب ان کی صاحبزادی 15.5 سال کی ہوئی, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر کا رشتہ سب سے پہلے آیا, آپ نے انکار فرما دیا. وجہ اس کی یہ تھی کہ عمر میں فرق تھا, حضرت ابو بکر بہت بڑے تھے, حضرت فاطمہ صرف 15.5 سال کی تھی. صاف طور پہ عذر فرما دیا کہ تمہاری عمر بڑی ہے میری بیٹی کی عمر کم ہے, لہذا اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ آیا, اس کا بھی آپ نے اس پر بھی معذرت فرما دی, ان کی بھی عمر زیادہ تھی, حضرت فاطمہ 15.5 سال کی تھی, معذرت فرما دی. معلوم ہوا ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. جو ایک شوہر اور بیوی میں مناسبت پیدا کریں, محض نکاح کر دینا یا دو ایک 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 عورت اور ایک مرد کا جوڑ کرا دینا کافی نہیں ہے, بہت سی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور جب حضرت علی کا رشتہ آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی عمر 21 سال تھی, 21 سال کی عمر میں انہوں نے خود حاضر ہو کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے. ادھر رشتہ آیا, ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ یہ رشتہ بہت مناسب ہے کر دیا جائے, وحی کا اشارہ بھی موصول ہو گیا. لہذا اور ان دو کے رشتوں میں وحی کا اشارہ موصول نہیں ہوا, خاموشی اختیار فرمائی سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرت علی کے رشتے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اشارہ آ گیا تو یہ رشتہ طے ہو گیا. جس کو کہا جاتا ہے وعدہ نکاح, جس کو ہم لوگ منگنی کہہ دیتے ہیں, منگنی اصل میں وعدہ نکاح ہے کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں نکاح کرنے پر اپنی بیٹی کا تم سے, تو یہ منگنی کہلاتی ہے یا وعدہ نکاح ہے. اس کی حیثیت اتنی ہی ہے, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ دو میاں بیوی بن گئے جن کی منگنی ہوئی ہے, وہ بدستور نامحرم رہیں گے جب تک کہ نکاح نہ ہو جائے. جب یہ منگنی ہو گئی وعدہ نکاح ہو گیا, کچھ ہی دیر کے بعد سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا کہ تم جاؤ, نام لیے باقاعدہ, فرمایا کہ حضرت ابو بکر کو, حضرت عمر کو, حضرت عثمان کو اور طلحہ کو اور زبیر کو بلا کے لے آؤ, اور انصار کی ایک جماعت کو بلا کر لاؤ. یہ بلا کے لے آئے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی موجودگی میں نکاح پڑھا, خطبہ پڑھا نکاح کا. وجہ اس کی ہے بلایا گیا, فرمایا اعلن النکاح, نکاح کا اعلان کرو, چھپ کے نکاح نہ کرو, نکاح اعلانیہ کرو. لہذا بعض صحابہ کے نام لیے, خلفائے ثلاثہ کے نام لیے, اور پھر حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کا نام لیا, اور باقی فرمایا انصار کی جماعت کو بلا لیا. پھر جب یہ حضرات حاضر خدمت ہو گئے, ان حضرات کی موجودگی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کا خطبہ پڑھا, اور اس کے بعد ایک بڑے سے برتن میں چھوارے رکھ کر حاضرین کو بھجوا دیا. یہ نکاح ہو گیا. کہ کچھ لوگوں کو بلایا, خطبہ پڑھ لیا, نکاح ہو گیا. تو یہ ہے وہ سادگی کا نکاح. اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میری بیٹی کو فاطمہ کو اس کے شوہر کے گھر پہنچا دو. انہوں نے حضرت فاطمہ کو لیا اور ان کے شوہر کے گھر یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا دیا. یہ بھی طریقہ ہے, ایک طریقہ یہ بھی ہے, اور ایک طریقہ وہ ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے معاملے میں اختیار فرمایا کہ وہاں خود تشریف لے گئے حضرت عائشہ کے گھر میں, اور ان کو لے کر اپنے مقام پر تشریف لائے, اپنے گھر تشریف لائے. تو یہ جو معروف طریقہ ہمارے ہاں ہے, جس کو ہم بارات کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ بارات ہے, دولہا آیا اور اپنی دلہن کو لے کر چلا گیا. لیکن یہ بس اتنا ہی ہے. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ طریقہ اگرچہ کہ سنت یہ بھی ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور خود تشریف لے گئے اور اس طرح ان کی رخصتی ہوئی. دوسری رخصتی حضرت فاطمہ کی تھی کہ حضرت علی اپنے گھر پر تھے, ان کو بھجوایا گیا حضرت فاطمہ کو ان کے گھر پر. یہ دونوں طریقے صحیح ہیں اور مسنون ہیں, مگر آج کل بہتر طریقہ وہی ہے جس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں حضور نے عمل فرمایا. وجہ اس کی میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ دیندار گھرانے جو سمجھے جاتے ہیں, دیندار یوں کہنا چاہیے, دیندار گھرانے نہیں, جن کو دیندار سمجھا جاتا ہے, بلکہ کیونکہ دینداری یہ تھوڑی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں, تو جن کو دیندار سمجھا جاتا ہے, لوگ ان کو دیندار سمجھتے ہیں, وہاں پر کیا ہوتا ہے, وہاں کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, کہ دولہا اپنی دلہن کو لینے آیا, رخصتی کا موقع ہے, جس جگہ اس کو بٹھایا جاتا ہے وہ ایک خاص جگہ طے کی جاتی ہے تاکہ چپکے سے عورتیں, نامحرم عورتیں دیکھ سکیں یہ دولہا کیسا ہے, خوبصورت ہے, بدصورت ہے, اس کی ناک کیسی ہے, ہونٹ کیسے ہیں, آنکھیں کیسی ہیں, قریب سے دیکھا جا سکے, کوئی سوراخ وغیرہ مقرر کر لیے جاتے ہیں. دولہا کو بھی ایسی جگہ بٹھایا جاتا ہے جہاں پر وہ اس کی زیارت کی جا سکے. تو بھائی یہ دینداری تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, ایمان والی عورتوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں, نامحرم مردوں کو نہ دیکھیں. دیکھنے کے بڑے مفاسد ہیں, بیسیوں وہ ایسے مرد دیکھ لے گی جو اس کے شوہر سے زیادہ خوبصورت ہے, اور پھر وہ یہ کہے گی کہ میرے کالے کلوٹے شوہر سے پتہ نہیں میرے ماں باپ نے کیوں شادی کر دی. تو اس لیے فرمایا کہ نامحرم کو مت دیکھیں عورتیں بھی, اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اور یہاں کیا ہوتا ہے, جو دیندار سمجھے جاتے ہیں ان کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ ہوتا ہے. ہمارے پاس تو آواز آتے ہیں, ہمارے پاس تو احوال آتے ہیں, وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں. لوگ خود آ کر بتاتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے, جب مسائل پیدا ہوتے ہیں تو پھر آ کے بتاتے ہیں, تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. اس لیے بہتر طریقہ وہی ہے آج کل. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ناجائز ہے, آپ جو عمل کیجئے لیکن اہتمام کیجئے پھر اس کا کہ یہ خرابیاں پیدا نہ ہوں. تو یہ وہ سادی سی رخصتی تھی جو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی, یہ رخصتی ہو گئی. ولیمہ کیا تھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولیمہ کیا. ایک بوٹی آتی ہے جس کو کہا جاتا ہے مکو, وہ چند سا اور ایک سا تقریباً 3.5 سیر کا ہوتا ہے. 3.5 سیر کا یہ چند سا مکو تھی جو حضرت علی نے جس سے ولیمہ فرمایا, اور کچھ چند ایک جو کی روٹیاں تھیں, روٹیاں بھی جو کی تھیں, آٹے کی نہیں تھیں, گندم کی، جو کی روٹیاں تھیں جو شاید آج ہمیں ہضم بھی نہ ہو سکیں، اور چند کھجوریں تھیں. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ تھا. اور اس عورت کا ولیمہ تھا جس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی، جنت میں جتنی جانے والی عورتیں ہیں، جتنی عورتیں جنت میں جائیں گی، سب کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہے. یہ اس کا ولیمہ تھا، یہ اس کی رخصتی تھی اور اس کی شادی تھی. اور بیٹی بھی کس کی؟ سید الانبیاء کی، انبیاء کے امام کی، انبیاء کے سردار کی بیٹی. یہ ان کی شادی ہو رہی ہے اور یہ ولیمہ ہو رہا ہے، اور اس قدر سادگی سے نکاح ہو رہا ہے. جتنا آسان شریعت نے نکاح کو بنایا ہے، جتنا آسان شریعت نے بنایا ہے، شاید آج ہم نے اتنا ہی مشکل اس کو بنا لیا. رسم و رواج، ناچ گانے، پیسوں کا لین دین، نہ جانے کیا کیا چیزیں رائج ہو چکی، جس کی وجہ سے یہ عمل انتہائی مشکل ہو چکا ہے، جس کو شریعت نے بہت آسان بنایا تھا. لہذا جب ایک جذبہ اللہ تعالی نے انسان میں رکھا ہے اور اس کو تسکین نہ ہو رہی ہو رسم و رواج کی وجہ سے، تو پھر اس جذبے کے لیے دوسرے ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں. جذبہ اللہ نے رکھا ہے، اس کو تسکین نہیں مل رہی، اس کی تسکین میں یہ رسم و رواج، معاشرہ یہ حائل ہے. تو اس پھر وہ جذبہ تو رکھا ہے اللہ نے، تسکین نہیں ملے گی اس کو، تو دوسرے ذرائع اختیار کیے جائیں گے. لہذا یہ ڈش اینٹینا موجود ہے، موبائل فون آج کل سب کی جیب میں موجود ہوتا ہے، یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اس جذبے کی تسکین کا. نہ جانے اس میں کیا کیا خرافات ہیں، کیا کیا گندگیاں آ رہی ہیں. نوجوانوں کی شادیاں نہیں ہوتی وقت پر، اور شادیوں میں یہ رسم و رواج حائل ہیں، لہذا وہ برائیاں پھیل رہی ہیں معاشرے میں اور پھیلتی جا رہی ہیں. عجیب عجیب بیماریاں اس کے نتیجے میں وجود میں آ رہی ہیں، عجیب عجیب بیماریاں اور عجیب عجیب واقعات وجود میں آ رہے ہیں. شاید یہ ممبر اس کا متحمل نہیں ہے کہ میں یہ بیان کر سکوں، جو واقعات دارالافتاء میں آتے ہیں کہ کیا کیا واقعات ہو رہے ہیں. میں تنہائی میں اپنے دوستوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ یہ چیزیں آ رہی ہیں، یہ پیش ہو رہی ہیں، یہ پیش ہو رہی ہیں. یہ وجہ اس کی یہی ہے کہ اس سادگی کو جس سادگی کی تعلیم ہماری شریعت نے دی تھی، جو معیار ہمارے نبی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا کہ ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤنا، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں مشقت کم سے کم ہو، مشقت کم سے کم ہو، بھاگ دوڑ نہ ہو، بالکل سیدھی اور سادی شادی ہو، کوئی بھاگ دوڑ نہ ہو، کوئی رسم و رواج نہ ہو، کوئی ناچ گانا نہ ہو، مشقت کم سے کم ہو، ایسا نکاح برکت والا ہے. جتنی کم مشقت ہوگی اتنا ہی نکاح برکت والا ہے. اس کراچی میں ایسے گھرانے بھی موجود ہیں جن کا معمول 11 بجے سونے کا ہے، رات کو، رات 11 بجے وہ سو جاتے ہیں. گھر میں بیٹی کی شادی ہوئی، اس دن بھی 11 بجے ہی سوئے ہیں رات کو، ایسے گھرانے میں جانتا ہوں. یہ ہے عصر کے بعد نکاح ہوا، مسجد میں نکاح کرنا مستحب ہے، مسجد میں نکاح ہو گیا عصر کے بعد، مغرب کے بعد رخصتی ہو گئی، دلہن والوں نے دلہن کو اس کے شوہر کے گھر پہنچا دیا، بس سادگی سے رخصتی ہوئی، رات 11 بجے آرام سے سوئے جیسے سوتے ہیں معمول کے مطابق. مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہم سے پکڑ نہیں ہو، ہماری پکڑ نہیں ہوگی؟ یہ کہنے سے ہماری جان چھوٹ جائے گی کہ ہم سنت سے عمل نہیں کر سکتے تھے, تو جو یہ عمل کر رہے ہیں ان کو پیش نہیں کیا جائے گا ہمارے سامنے کہ یہ تمہاری شہر میں رہتے تھے, اسی معاشرے میں یہ بھی رہتے تھے, انہوں نے کیسے عمل کیا, انہوں نے بھی تو دین پہ عمل کیا. لہذا میں یہ کہنے سے جان نہیں چھوٹ سکتی کہ ہم نہیں کر سکتے, ہم مجبور ہیں. مجبور وغیرہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ہمت نہیں ہے, ہمت کرنے کی دیر ہے, پھر سب کچھ آسان ہے. کفار کی تقلید آسان ہے اور اللہ اور اپنے نبی کی تقلید مشکل ہے. یہ کتنی افسوس کی بات ہے, کتنے غم کی بات ہے. اور پھر ایک کافر قوم موجود ہے, اس کا نام سکھ ہے, اس قوم کا نام سکھ. اس قوم کے مرد چاہے امریکہ میں ہوں, چاہے یورپ میں ہوں, یا کسی اور ملک میں ہوں, وہ پوری داڑھی رکھتے ہیں اور سر پہ پگڑی پہنتے ہیں. وہ کسی معاشرے سے متاثر نہیں ہوتے, چاہے امریکہ کا معاشرہ ہو, یورپ کا معاشرہ ہو, کینیڈا کا ہو, آسٹریلیا کا ہو, وہ متاثر نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں ہمارے گرو نانک کا طریقہ ہے یہ, ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو. سکھ قوم ہے, ایسا کرنے پر ان کو اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ملے گا, اس لیے کہ کافر ایمان سے محروم ہے, کفر پر ہے. ایک سکھ قوم کا یہ جذبہ ہے باطل پر ہوتے ہوئے, اور ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہم اپنے نبی کی سنت سے ہچکچاتے ہیں. بہت سے لوگ امریکہ جاتے ہوئے داڑیاں منڈا دیتے ہیں کہ بھائی وہاں کا معاشرہ, یا وہاں جا کے منڈا دیتے ہیں. بھائی اس کافر قوم سے ہی ہم سبق سیکھ لیں کہ اس کا کیا جذبہ ہے, اور ہم حق پر ہوتے ہوئے ہم اپنے نبی کی سنت سے شرماتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. مگر ٹھیک ہے, مگر معاشرہ بھی کو بھی تو دیکھنا پڑتا ہے, دنیا کو بھی تو دیکھ کے چلنا پڑتا ہے. وہ دنیا کو دیکھ کے چل رہا ہے, وہ سکھ دنیا کو دیکھ کے چلتا ہے. ایک سکھ کی استقامت پر نیو یارک کے اسپتال میں وہ سرجن تھا, تو نیو یارک کے اسپتال والوں نے کہا بے شک آپ سرجن ہیں, بہت قابل ہیں, مگر ہمارے ہاں کا اصول یہ ہے کہ سوٹڈ بوٹڈ ہونا چاہیے اور کلین شیو ہونا چاہیے, آپ نہیں ہیں, آپ کو یہ پگڑی اتارنی پڑے گی اور کلین شیو ہونا پڑے گا. اس نے کہا رکھو اپنے اصول اپنے سامنے, اپنے آگے رکھو, اپنے پاس رکھو, یہ میرے گرو نانک کی کا طریقہ ہے, میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. مجھے آپ کی نوکری کی ضرورت نہیں ہے. لہذا اس سکھ کی استقامت پر, اس کے جمنے پر اسپتال والوں نے کہا کہ ٹھہریے سردار جی, ہم آپ کے لیے اپنے قانون کی کیا حیثیت ہے, ہم اپنے قانون کو تبدیل کر دیتے ہیں, کوئی بات نہیں, ہم آپ کو رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے. آپ جس قابلیت کے آدمی ہیں وہ ایسے قابلیت کے آدمی کی ہمیں ضرورت ہے, ہم آپ کو اپنے پاس رکھیں گے, اور جہاں تک قانون کی بات ہے ہم اس میں ترمیم کر لیتے ہیں, آپ آئیے, چھوڑ کر نہ جائیے, ہمارے یہاں کی نوکری نہ چھوڑیے. ایک اس کی استقامت پر جمنے پر اسپتال کی انتظامیہ نے اپنے قانون کو تبدیل کیا اور اس کو اپنے پاس ملازم رکھا. تو بھائی ان قوموں سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے نہیں پوچھ سکتے قیامت کے دن کہ سکھوں نے تو گرو نانک کے طریقے کو سارے معاشروں میں زندہ رکھا, تجھے میری اے مسلمان, تجھے میری سنت پر عمل کرنے میں کیا چیز مانے ہوئی, کیوں شرم آتی تھی, ان کو تو شرم نہیں آئی, تجھے کیوں شرم آئی؟ تو نے اپنے شادی بیاہ میں, اپنی زندگی میں, اپنے معاشرے میں میری سنت کو زندہ کیوں نہیں کیا؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا. صحابہ کی کامیابی کی وجہ یہی تھی. حضرت عبداللہ ابن خرط, جن کو حضرت عبداللہ ابن خرط صومالی کہا جاتا ہے, یہ ایک صحابی ہیں, اگرچہ کہ اتنے مشہور نہیں ہیں, لیکن ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنس کا گورنر مقرر فرمایا تھا, اور یہ رات کو گشت کرتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جا رہے ہیں دلہن کو لے کر رخصت کر کے, دلہن کو رخصت کر کے لے جا رہے ہیں, اور دلہن کے آس پاس مختلف جگہوں پر انہوں نے آگ جلا رکھی ہے. کوڑا ان کے ہاتھ میں تھا, خوب مارنا شروع کیا, ایسی پٹائی کی کہ سارے لوگ بھاگ گئے, دلہن کو بھی چھوڑ کے بھاگ گئے. اس کے چاروں طرف وہ آگ لے کر چل رہے تھے, آگ جل رہی تھی. کوڑا لے کر مارتے رہے, اور چونکہ گورنر تھے ان کو اختیار تھا. فرمایا کافروں کی تکلیف کرتے ہو, کافروں کے رسم و رواج پہ عمل کرتے ہوئے تم یہ دلہن کے ارد گرد, یہ اس وقت کفار کا رواج ہوگا اس طرح, ان کی تکلیف میں ایسا کر رہے ہو اور دلہن کے ارد گرد آگ لے کے چل رہے ہو. اور پھر اگلے دن ممبر پر چڑھے, کیونکہ گورنر تھے ممبر پر چڑھے, اور فرمایا کہ حضرت ابو جندل نے حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی, دونوں صحابی, شوہر بھی بیوی بھی, اور شادی کے اندر جو ولیمہ ہوا اس میں چند مٹھی کھانا کھلایا, چند مٹھی جو کھانا کھلایا گیا تھا وہ چند مٹھیوں کے برابر تھا. تو اللہ ان دونوں پہ رحمت نازل کرے اور کل رات کی بارات والوں پر اپنا عذاب نازل کرے کہ انہوں نے یہ کیا, ان کی شادی یہ ہے اور یہ صحابہ کی شادی ہے. یہ مختصر سا بیان فرمائے. وہ پکڑے ہوئے تھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو, ان کے طریقے کو, جہاں اس کے خلاف ان کو نظر آتا تھا وہ ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا, اور یہی ان کی کامیابی کا راز ہے. ایک شاعر نے کہا ہم شرماتے ہیں, وہ شرماتے نہیں تھے, ہم شرماتے حضور کے طریقے پر عمل کرنے. اور کہا جاتا ہے کہ ہماری ہنسی اڑائی جائے گی. تو ایک شاعر نے کہا ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا. ڈرتے رہو ہنسنے سے کہ وہ لوگ ہنسی اڑائیں گے ہماری, لوگ کیا کہیں گے, لوگ مذاق اڑائیں گے. ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا, اور کسی کا آستاں اتنا ہے اونچا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا. یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت, وہاں پہ سر جھکاؤ تو تمہارا سر جھک کے بھی اونچا رہے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, قرآن میں آتا ہے تم ہی بلند رہو گے, تم ہی اعلیٰ اور ارفع رہو گے. ان کو شرط یہ ہے, ان شرطیاں ہیں, یہاں شرط لگا دی, ان کنتم مؤمنین, بشرط ہے کہ تم پکے مسلمان ہو تو تم ہی بلند رہو گے, تم ہی اعلیٰ رہو گے. کیوں ڈرتے ہو, کیوں شرماتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گردوں کی بیماری ہے, آئی سی یو میں داخل, اللہ تعالیٰ ان کو خوب صحت عافیت تندرستی نصیب فرمائے. صحت خراب ہے, اللہ تعالیٰ ان کو خوب عافیت تندرستی نیک اعمال کے لیے نصیب فرمائے. الحمد لله رب العالمين, سبحان الله وبحمده, سبحان الله العظيم, جزا الله عنا سيدنا محمد ما هو اهله. اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ دین پر چلنے کی, سنت اور احکامات پر چلنے کی اے اللہ ہمت نصیب فرما دیجئے. بیماروں کو نیک اعمال کے لیے شفاء کامل عاجل مستمر نصیب فرما دیجئے. جنہوں نے پرچیاں بھیجی ہیں ان کو اے اللہ خوب خوب صحت عافیت اور تندرستی نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہماری غفلتوں کو اپنے دھیان سے تبدیل فرما دیجئے. جو مرنے سے پہلے ہماری غلامی کے سروں پر ولایت صدیقیت کا تاج رکھ کر ہمیں اپنے پاس بلائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.